إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج 22ویں تراویح ہے، اور کل میں نے آپ سے یہ بات ذکر کی تھی کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ تراویح میں جو پارہ اور جو سورہ آپ سماعت فرمائیں اسی کی تفسیر سے اور خلاصے سے متعلق باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں، تاکہ یہ بھی معاملہ جڑا رہے کہ یہ مجلس کوئی تقریر کی مجلس نہیں ہے. عام طریقے سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان راتوں میں تقریر کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں تھا، یہ کیوں جو ہے تقریر میں وقت گزارتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات بھی آتے رہتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان راتوں میں بجائے تقریر کے سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو، اور قرآن سننے پڑھنے قرآن کو سمجھنے کی ہر کوشش یہ ان راتوں سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ شب قدر لیلۃ القدر کی اہمیت اسی بات کو لے کر کے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو کوشش یہ کی جائے گی کہ قرآن سے متعلق ہی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں، اور قرآن کی تفسیر سے متعلق. تو آج جیسا کہ کل ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ سورہ احزاب کے تعلق سے بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. سورہ احزاب کا کچھ حصہ کل گزر چکا ہوگا یقیناً، اور آج کچھ حصہ جو کہ 22ویں پارے میں ہے، کچھ حصہ اس کا 22ویں پارے میں ہے، دونوں کو ملا کر کے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. سورہ احزاب یہ بڑی اہم سورہ مانی جاتی ہے. پورا قرآن اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، لیکن قرآن میں بعض سورتیں بعض آیتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس میں سے یہ سورہ احزاب بھی ہے. سورہ احزاب ہر مومن کو اس کی ایک ایک آیت پڑھ کر کے سمجھنا چاہیے. بڑے اہم پیغام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دیے ہیں، خاتون سے متعلق بھی، خواتین سے متعلق بھی. کافی اس میں آیتیں ہیں، کافی احکام ذکر کیے گئے ہیں. میں خلاصے کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے احزاب، اس کا نام جو رکھا گیا سورہ احزاب، کل آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ چونکہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور غزوہ احزاب کے بارے میں تمہیدی باتیں کل ذکر کی تھیں، آج اس کی اور تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. تو غزوہ احزاب کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس میں احزاب کا لفظ آتا ہے، اسی لیے سورہ کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے. ویسے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی انسان کے سینے میں، اس کے جوف میں، اس کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھا ہے. ہر انسان کو ایک ہی دل دیا اللہ تبارک و تعالی نے، کسی کو دو دل نہیں دیا ہے. یہ جو بیان ہے سورہ احزاب کے شروع میں، اس کے بارے مفسرین کی کئی رائے ہے. ایک رائے تو ان کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اس لیے ذکر کی ہے کہ بعض منافقین جب انہیں پکڑ لیا گیا کہ یہ مومنین کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے تو کفار مشرکین کے ساتھ بھی اور اللہ کے دشمنوں سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، تو دونوں طرف ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جب ان سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو دل ہیں، ایک دل مومنین کے ساتھ لگا رہتا ہے اہل ایمان کے ساتھ، اور دوسرا دل ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، میرے پاس دو دل ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں آئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھا ہے۔ انسان کے دل میں یا تو اہل ایمان کی محبت ہوگی، جسے ولا کہا جاتا ہے، ولا اور برا کا عقیدے کا بڑا مشہور مسئلہ ہوتا ہے، تو یا تو ایمان دل میں ہوگا اور اہل ایمان کی محبت ہوگی۔ جب اہل ایمان کی محبت ہے تو اب اہل کفر اور خاص طریقے سے جو مومنین کے دشمن ہوں ان کی محبت کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی بھی محبت ہو اور اہل ایمان کی بھی محبت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، دل ایک ہی ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کی صورتحال ہے کسی کی، نہیں آپ کی بھی محبت ہے، ان کی بھی محبت ہے، تو کفر اور ایمان کی محبت کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اہل ایمان اور اہل کفر کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو ان کی محبت ہوگی یا ان کی محبت ہوگی۔ اس بات کو واضح کیا گیا اور اسی کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھا، ایک ہی دل ہے، اور اس دل میں اگر محبت اہل ایمان کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو پھر غیروں کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی ہے اور کوئی جگہ نہیں بچنی چاہیے۔ اگر واقعی آدمی ایمان کا دعوے دار ہے تو غیروں سے اس کو محبت نہیں بڑھانی چاہیے۔ یہ تعلقات الگ ہوتے ہیں، تعلقات جو ہے اس زمانے میں بھی لوگوں کے رہے، تعلقات چاہے وہ تجارتی جو ہے لحاظ سے ہوں، دوسرے جو ہے لحاظ سے ہوں، تعلقات ہونا الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ محبت اور جو ہے ولا کا جو مسئلہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اسی لیے اس میں برات کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، یہاں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے، اصل اس کا تعلق اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس سے ہے۔ اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے، دو مسئلے، دو اہم مسئلے ذکر کیے گئے۔ ایک مسئلہ ہے جسے مسئلہ زہار کہا جاتا ہے، شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے، مسئلہ زہار یہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ انت علیہ کا دہر امی، کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی جیسے میری ماں میرے لیے حرام ہے، میری ماں سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا، تم بھی میرے لیے میری ماں جیسی ہو، تم میری ماں جیسی ہو۔ جب یہ کہہ دیا تو اس زمانے کا جو رواج تھا اس کے لحاظ سے، اب اس بیوی سے اس کا ملنا ختم ہو جاتا تھا، رشتہ یہاں سے ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ اب وہ تو ماں بن گئی، اس کی ماں بن گئی تو اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح جو پہلے کیا تھا وہ نکاح بھی جو ہے اب ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک چیز تھی، ویسے زہار کا یہ مسئلہ آگے چل کر کے سورہ مجادلہ میں بھی آتا ہے، وہ واقعہ جب پیش آیا سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ ذکر کیا اور ایک اور مسئلہ ذکر کیا ہے۔ پہلے دونوں مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ وہ مسئلہ تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کسی اور کا بچہ لے کر کے پال لیتا تھا، گود لے لیتا تھا، جسے عربی زبان میں، عربی جو ہے زبان میں متبنہ کہا جاتا تھا، اردو میں ہم اسے لے پالک کہتے ہیں یا گود لینا کہتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی اور کا بچہ گود لے کر کے پال لیتا تھا تا تو پھر اس بچے کو اسی شخص کے ساتھ نسبت دے کر کے پکارا بھی جاتا تھا اور اسی کا وہ بیٹا بھی بن کر کے رہتا تھا. یہ شکل بھی اس زمانے میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خود ایسا ہوا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, زید بن حارثہ یہ ایک آزاد خاندان کے آزاد شخص تھے اور بڑے اونچی اونچی فیملی کے تھے, اونچے خاندان کے تھے, لیکن ان کو بچپن میں کسی نے چرا کر کے کہیں بیچ دیا تھا اور اس طریقے سے یہ غلام بن گئے تھے. غلام بننے کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے ان سے انہیں خرید کر کے اپنے پاس رکھا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی تو آپ نے اپنے اس غلام کو ہبہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے. اس طریقے سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا, جسے گود لینا کہتے ہیں, لے پالک بنا لیا اپنا. اور باقاعدہ صحابہ انہیں کہتے بھی تھے زید بن حارثہ, زید بن حارثہ انہیں یہ کہا بھی جاتا تھا, زید بن محمد کہا جاتا تھا. وہ زید بن حارثہ ہیں, حارثہ ان کے جو ہے باپ ہے, لیکن لوگ یہ کہنے لگے زید بن محمد, جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ محمد کے بیٹے زید, حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے, وہ حارثہ کے بیٹے تھے. یہ ایک رواج تھا اس زمانے میں کہ اگر کسی کو گود لے لیا جائے اور یہ کہہ دے سامنے والا کہ یہ میرا بیٹا ہے, آج سے اب سب لوگ اسے میرا بیٹا سمجھیں, تو لوگ اسے ان کا بیٹا سمجھنے لگتے تھے اور بیٹے کے جو بھی حقوق ہوتے تھے, جو بھی مسائل ہوتے تھے, وہ سارے اسے حاصل ہو جاتے تھے. یہ بھی ایک مسئلہ تھا. یہ دو مسئلے ذکر کیے, اور اس کے پہلے یہ آیت, تو بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ اصل اسی کے بارے میں ہے کہ جیسے ایک آدمی کے پیٹ میں اس کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے, ویسے ہی کوئی ایک عورت کبھی بیوی بن جائے اور کبھی ماں بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو بیوی ہوگی یا ماں ہوگی, ایک ہی عورت دونوں بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بیوی ہے تو ماں نہیں ہو سکتی, کیونکہ ماں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور جب اس سے نکاح ہو گیا ہے تو پھر, اور اس سے شادی ہوئی ہے اور وہ بیوی ہے, تو صرف زبان سے کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی, یہ کہنے کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن جائے گی. ایسے ہی بیٹے کا معاملہ ہے. کوئی شخص کسی ایک شخص کا بیٹا ہو سکتا ہے, وہ دو کا بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ اگر زید یہ حارثہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہو سکتے, اور اگر آپ کے بیٹے ہیں تو حارثہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. کوئی بھی شخص ایک ہی آدمی کا بیٹا ہو سکتا ہے, دو کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا ہو. تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے, ایک شخص کے پیٹ میں, اس کے جسم میں دو دل نہیں بنائے ہیں, ویسے ہی اس طرح سے ایک ہی شخص دو آدمی کا بیٹا نہیں ہو سکتا, اور ایک ہی خاتون کبھی بیوی اور کبھی ماں نہیں ہو سکتی. زبان سے کہہ دینے کی وجہ سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی. آج بھی بہت سی جگہوں پر آپ جو ہے, اور مذاہب میں بھی یہ باتیں سنیں گے, اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. اس لیے اس مسئلے کو تھوڑا میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ صرف اگر یہ کہہ دیں کہ یہ میری بہن ہے تو اب بہن کے جو بھی مسائل ہیں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی بہن بنا لیا. بہن بنا لینے کے بعد اب نکاح نہیں ہو سکتا. یہ کہہ دے کہ یہ میری ماں ہے, پال لیا ہے تو میری ماں ہے, ماں کہنے کی وجہ سے اب ماں کا جو حکم ہے وہ سارا اسے حاصل ہو جائے. نہیں, شریعت میں یہ بات نہیں رکھی گئی, اسلامی شریعت میں یہ بات نہیں رکھی گئی ہے. اسلامی شریعت میں ماں وہی ہے جس کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے. کسی اور کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی. یہی معاملہ دوسرے سالم کے ساتھ پیش آیا. سالم یہ غلام تھے, ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یہ پلے بڑھے تھے اور چھوٹے سے ہی ساتھ میں تھے. گھر میں آنا جانا تھا, انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, بیٹے کی طرح سے پال لیا تھا, گھر میں آنا جانا تھا, اس کے بعد جب یہ حکم نازل ہو گیا تو پریشانی ہوگی، اب کیا کریں گے، کیونکہ ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہو گئی، پردے کا مسئلہ باقی رہے گا. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ میری ماں ہے، یا ماں سمجھ کر کے ساتھ میں رہے، یا ماں کا یہ کہہ دینا، کسی خاتون کا یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے، صرف کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا اور یہ اس کی ماں نہیں بنتی. یہ رشتہ ماں کا ایسے قائم نہیں ہوتا، اس لیے پردے کا مسئلہ باقی رہے گا. جب یہ حکم نازل ہو گیا تو یہاں مسئلہ پردے کا آیا. اب سے ایسا ہوتا تھا کہ سالم ایسے ہی گھر میں آتے جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، پردے کی کوئی پریشانی نہیں، انہوں نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح سے پال لیا تھا، ان کا دل بھی ان سے بہت بالکل بیٹے کی طرح سے ہی انہیں مانتی بھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو، ان کو اپنا دودھ پلاؤ. دودھ پلائی جو ماں ہوتی ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے پھر پردے کا مسئلہ نہیں آئے گا. اگر یا تو دودھ پلانے والی ماں ہونا چاہیے، یا وہ ماں جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ان سے نکاح جائز نہیں ہے، تب تو وہ ماں کا درجہ حاصل ہوگا، ورنہ حاصل نہیں ہوگا. بعد میں انہوں نے دودھ پلایا اس کو. تو بات اصل ہماری یہ چل رہی تھی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ بڑی تفصیل سے بیان کیا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے. زہار والا مسئلہ جس میں کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح سے ہو، اور وہ حرام ہو جاتی تھی جو جاہلیت کا طریقہ تھا، اس کو ختم کر دیا گیا کہ اب اس یہ کہنے کی وجہ سے بیوی حرام نہیں ہو جائے گی، بیوی بیوی ہی رہے گی، البتہ اسے زہار کا کفارہ دینا ہوگا. اور یہ تفصیلات بعد میں میں نے آپ سے بتایا کہ سورہ مجادلہ میں، اس لیے اس مسئلے کو ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں، اس کی اور تفصیلات اس میں بیان نہیں کی گئی ہیں سورہ احزاب میں. لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے لے پالک کا، بچے کا، گود لینے کا جو معاملہ ہے، وہ بڑی تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے کو لے کر کے. شروع میں بھی ذکر کیا ہے، بیچ میں پھر غزوہ احزاب کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ان کا ذکر دوبارہ آ جاتا ہے. اس لیے ان ساری آیتوں کی روشنی میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہیں، وہ ساری باتیں میں آپ کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی جگہ بیان کرتا ہوں تاکہ وہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ سکے. پہلی بات یہ اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی کہ ان کو ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ ہی پکارو. وہ زید بن حارثہ ہیں تو زید بن حارثہ ہی رہیں گے، وہ زید بن محمد نہیں بن سکتے، سختی سے منع کر دیا گیا. جب آیت نازل ہو گئی تو بعد میں انہیں زید بن حارثہ ہی کہا جانے لگا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی بھی خواہش تھی کہ ان کا نکاح زینب سے کر دیا جائے. زینب قریش کے خاندان کی ایک خاتون، بہت مشہور خاتون تھی یہ، ان سے نکاح کی بات چلی، رشتہ ہوا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے یہ زید بن حارثہ، تو رشتے کی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی. جب رشتے کا معاملہ، اس کی بات چیت جب ہونے لگی تو مسئلہ یہ آیا، پیش کیا گیا. جاہلیت میں یہ بھی چیز بہت زیادہ تھی جو خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کہ قریش کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا خاندان بڑا اونچا خاندان ہے، ہم اپنے خاندان کی کسی لڑکی کو دوسرے اور کسی ایسے شخص سے جو پہلے غلام رہا ہو، اس سے کیسے اس کی شادی کر دیں گے. تھوڑا اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں تردد ہوا، قریش کے اس خاندان میں یہ تردد ہوا، گھر میں یہ تردد ہوا کہ زینب کا نکاح کیسے زید کے ساتھ کرایا جائے گا، کہ جبکہ یہ قریش کے خاندان کی ہیں، بڑے اونچے خاندان کی ہیں، اور زید ایک غلام رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسے نکاح کریں گے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، وہ بھی سورہ احزاب میں ہی ہے، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ اس کے خلاف جائیں، اس کے خلاف کوئی بات سوچیں. اور وہیں سے یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھائی گئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو جائے اور اسلامی شریعت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے, نسب کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی قریش کے خاندان کا ہے تو غیر قریشی جو ہے شخص سے یا عورت سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, ایسا کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے. یہ نسب کا کوئی فخر اسلامی لحاظ سے نہیں ہے. اس چیز کو بھی مٹانا تھا, نسب کے غرور کو تکبر کو بھی توڑنا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ چیز مقدر کی گئی کہ زینب کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہی ہوا رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں کی شادی ہو گئی. اس کا ذکر بھی سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا, نکاح ہو جانے کے بعد, شادی ہو جانے کے بعد دونوں کا مزاج نہیں مل رہا تھا. مزاج نہ ملنے کی وجہ سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ تو تو میں میں ہو جاتی تھی, باہمی اختلاف ہوتا تھا, پریشانیاں تھیں, گھر جو ہے بہت سکون کے ساتھ نہیں تھا, پریشانی تھی. یہ آج کے اس درس میں اس کا بھی کچھ ذکر آئے گا, کیونکہ سورہ احزاب میں یہاں بھی اور آگے چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جب ذکر ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے. کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کر لی گئی تو اب یہ شادی ہمیشہ کا بندھن ہو گیا, اسے کیوں توڑا جائے, یہ طلاق کیوں رکھی جائے, کوئی طلاق دے کر کے عورت کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. مختلف جو ہے انداز سے باتیں کی جاتی ہیں. یاد رکھیے یہ ایک فطری چیز ہے. سورہ احزاب میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ جب دو کا شوہر اور بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں اور مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, اس وقت کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ معلوم ہو کہ دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا ہے یا نہیں. باہمی انڈرسٹینڈنگ یہ کیسی ہے, ایک دوسرے کے سمجھنے کا معاملہ کیسا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ اس وقت یہ چیز واضح ہو جائے. بعد میں جب ساتھ میں رہتے ہیں تو بعد معلوم ہوتا ہے کہ بیوی زمین ہے تو شوہر آسمان ہے, یا بیوی آسمان ہے تو شوہر زمین ہے, یا کہیے کہ ایک ویسٹ میں ہے ایک ایسٹ میں ہے, مشرق اور مغرب, یہ دونوں آپس میں کیسے مل سکتے ہیں. اتنا مزاج کا فرق ہو جائے تو زندگی کو باقی رکھنا, اس طریقے سے شادی کو باقی رکھنا آسان نہیں ہوتا ہے. آدمی کمپرومائز کرے, سمجھوتے کی زندگی بسر کرے تو پھر شادی شدہ زندگی کا جو لطف ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے. شریعت نے یہ چیز, یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, صحیح سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے, زندگی نہیں بسر کر پائیں گے, تو یہ شکل رکھی گئی ہے کہ چاہے طلاق کا معاملہ ہو یا خلا کا, طلاق کا یہ حق مرد کو حاصل ہے, خلا لینے کا حق عورت کو حاصل ہے. جس کی طرف سے بھی پہل ہو جائے, پہل اگر مرد کی طرف سے ہو جاتی ہے تو طلاق کہتے ہیں, پہل اگر عورت کی طرف سے ہو جاتی ہے تو خلا کہتے ہیں. لیکن اس رشتے کو ختم کیا جائے یہ بہتر ہوتا ہے. زید بن حارثہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی کوشش کر رہے تھے, بڑی نصیحتیں کر رہے تھے زید بن حارثہ کو کہ آپ باقی رکھو نکاح کو, ان کے ساتھ رہو, اچھی خوشگوار زندگی بسر کرو. بڑی نصیحتیں کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں. کبھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نکاح ہو گیا ہے ساتھ میں, اب کسی طرح سے گزارا کرو, بڑی نصیحتیں کی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ پہلے سے یہ مقدر ہے کہ ان کا نکاح ٹوٹنا ہے, طلاق واقع ہونی ہے, اور اسی زینب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح طے ہونا ہے. یہ سب سورہ کے اندر ذکر کیا گیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا انتظام کر کے, یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور اس کی تدبیر ہے, اس کا جو ہے معاملہ ہے کہ اس کے ذریعے سے عربوں میں پائی جانے والی ایک ریت، ایک رسم، اسے ختم کرنا تھا، اور یہ رسمیں ختم کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، خاص طریقے سے یہ شادی اور بیاہ کی جو رسمیں ہوتی ہیں، آدمی ان رسموں سے ایسا بندھ جاتا ہے کہ اس سے ہٹنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے، مسلم گھرانوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ شادی بیاہ کے مواقع پر اس کی مناسبت سے کتنی غیر اسلامی رسم و رواج ہوتی ہیں. آدمی چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو ہمارے یہاں، لیکن چاہ کر کے بھی اس پر پابندی نہیں لگا پاتا ہے، اور گھر میں وہ رسمیں ہو جاتی ہیں. رسموں کو ختم کرنا یہ آسان نہیں، ختم کرنا چاہیے لیکن آسان نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اپنے رسول ہی کا انتخاب فرمایا کہ رسول ہی ایک اسوہ چھوڑ کر کے جائیں، ایک نمونہ چھوڑ کر کے جائیں، تاکہ آئندہ کے لیے یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. وہ نمونہ اور وہ اسوہ یہ ہے کہ چونکہ زید بن حارثہ کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور اس زمانے میں جس کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے لے پالک ہوتا تھا، حقیقی بیٹے کا لوگ اسے درجہ دے دیتے تھے. اس رسم کو ختم کرنا تھا. اس رسم کے لحاظ سے اگر کوئی بیٹے کی، لے پالک بیٹے کی، جس بیٹے کو پال لیا گیا ہے، اس کی بیوی اگر کوئی ہے، تو اس سے وہ شخص نکاح نہیں کر سکتا تھا اس کے طلاق دینے کے بعد، کیونکہ اس کے بیٹے کی طرح سے. تو بیٹے کی بیوی کو کبھی بھی باپ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بیٹے کی بیوی ہے. اگر بیٹے نے طلاق بھی دے دیا تب بھی اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوتی. قرآن میں جہاں محرمات کا ذکر ہے اس میں یہ بھی ہے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، اس لیے وہ محرم کا رشتہ بن جاتا ہے. لیکن اگر بیٹا اپنا نہیں ہے، یہ لے پالک ہے، پالا ہوا ہے، تو پھر یہ رشتہ باقی نہیں رہے گا. اگر اس نے طلاق دے دیا ہے تو باپ کو، جو کہ جس نے پالا ہے صرف، وہ باپ نہیں ہے اس کا، اس کے لیے جائز ہے کہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. جاہلیت میں یہ چیز نہیں تھی. اس جو ہے رواج کو ختم کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس رواج کو ختم کیا گیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دیا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور طلاق کے بعد جب عدت ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہی نے زینب کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرایا. قرآن میں سورہ احزاب ہی میں اس کا ذکر ہے، زوجناکہا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی جب ان کا نکاح جب تک قائم رہنا تھا قائم رہا، اور جب انہوں نے طلاق دے دیا اور یہ نکاح ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، تو ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اسی لیے زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوسری امہات المؤمنین کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے، ذرا فخر سے یہ بات کہتی تھی کہ تمہارا نکاح تو دنیا میں ہوا ہے اور میرا نکاح تو آسمان میں ہوا ہے. یعنی جیسے عام طریقے سے نکاح ہوتا تھا، باقاعدہ مہر اور ساری چیزیں، ویسا ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے یہ نکاح ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کا نکاح آپ سے کرا دیا، اور اس طریقے سے زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، اور جاہلیت کی وہ رسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی، ختم کر دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس پورے جو ہے اس میں ہمارے لیے تین اہم چیزیں ہیں، کبھی ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، بیانات ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کی طرف سے سوالات بھی ہوتے رہتے ہیں. وہ تین بڑی اہم چیزیں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. پہلی چیز یہ ہے کہ طلاق کہیں بھی، طلاق کا معاملہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. طلاق دے دینے سے جو طلاق دینے والا شخص ہے اس کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اگر واقعی معنی میں زندگی کی گاڑی صحیح طریقے سے پٹری پر نہیں چل رہی ہے، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جیسا جو ہے رشتہ ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کا، اس انداز سے رشتہ نہیں نبھ رہا ہے اور انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ اس رشتے کو ایک بوجھ بنا لیا جائے اور کمپرومائز کر کے زندگی بسر کرتے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہیں، لڑائی جھگڑے کرتے رہیں، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ دونوں اپنا اپنا راستہ الگ کر لیں. اگر کسی نے طلاق دیا ہے تو طلاق دینے والے کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی، اس کی وجہ سے اسے برا بھلا نہیں کہا جا سکتا. اور جس خاتون کو طلاق ہوئی ہے اسے بھی برا بھلا نہیں کہا جا سکتا. یہ سب ہمارے یہاں اس جو ہے سماج میں چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو اب دوسرا رشتہ اس کا بڑا مشکل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں طلاق ہوئی، دوسرا رشتہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، سوچ ہی نہیں سکتے. اسی لیے طلاق بڑی معیوب چیز بن گئی ہے یہاں پہ. کسی خاتون کو طلاق ہو گئی کیونکہ شوہر کے ساتھ اس کی نہیں بنی یا شوہر صحیح نہیں تھا، جو بھی ہے معاملہ، اگر کسی ایک شخص کے ساتھ مزاج نہیں ملا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے ساتھ نکاح ہو تو اس سے بھی مزاج نہ ملے، ایسا کوئی معاملہ نہیں. ایسے کتنے نکاح ہیں کہ پہلے شوہر کے ساتھ جب جو ہے بات نہیں بنی، طلاق ہو گئی لیکن وہی خاتون دوسرے سے شادی ہوئی تو بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں، بڑی اچھی زندگی بسر کر رہی ہیں. تو یہ جو مزاج بنا ہوا ہے کہ طلاق شدہ خاتون کے ساتھ نکاح کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یا جلدی اس کا نکاح نہیں ہو پاتا ہے، یا اس کے رشتے سے لوگ بہت کتراتے ہیں، یہ کوئی صحیح چیز اسلامی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے طلاق دیا ہے تو اب دوبارہ اس کا کہیں نکاح ہونا ہے تو خامخواہ یہ پہلی بیوی کو پتا نہیں کیوں طلاق دیا، آدمی صحیح نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے تو دوسرے رشتے میں بھی اس کی وجہ سے اڑچن پیدا کی جائے، یہ بھی غلط ہے. نہیں، کسی ایک عورت کے ساتھ نہیں بنی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری عورت کے ساتھ بھی اس کا جو ہے رشتہ نہیں نبھے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مزاج کا فرق ہوتا ہے، اس سے نہیں ملا مزاج، ہو سکتا ہے دوسری خاتون سے مزاج مل جائے اور دونوں خوش و خرم زندگی بسر کرے، جیسا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہوا. یہ پہلی بات تھی. تو کبھی بھی طلاق کو کوئی نحوست کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک مزاج بن گیا ہے کہ طلاق کو لوگ بڑی منحوس چیز سمجھ بیٹھے ہیں اور بڑی نحوست کی چیز سمجھتے ہیں، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. طلاق تو یہ جب ناگزیر حالات میں، جب انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، جب رشتہ نبھنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، تو یہ اچھے انداز میں دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں، یہ اس کی ایک شکل ہے اور یہ کوئی منحوس چیز نہیں ہے. دوسری بات جس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ، کوئی بھی گھر ہو اور کسی کی بھی تربیت ہو، اگر کہیں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو خامخواہ گھر کے لوگوں کو اس کی وجہ سے تانا نہیں دینا چاہیے، مسائل نہیں کھڑا کرنا چاہیے. یعنی کبھی یہ نہیں جو ہے کہ زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے بڑے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زینب سے کرایا تو اسے نباہ نہیں پائے، ان کے بارے میں کوئی غلط چیز، اس طرح کا کوئی تصور نہیں. یہ مزاج الگ چیز ہے، انسان کی طبیعت ہوتی ہے، یہ طبیعت بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، تربیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طبیعت تھی اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلی بڑی تھی ان کی اپنی ایک طبیعت تھی، طبیعت کا آپس میں ملاپ نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے یہ پریشانی تھی، اور یہی بہتر شکل تھی کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے. تیسری چیز جو اس سلسلے میں ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ نکاح کیا ہے اور یہ نکاح آپ نے اپنی خواہش سے نہیں کیا، آپ نہیں چاہ رہے تھے نکاح کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہ رسم جو ہے ختم کرنی تھی دنیا سے، یہ جو بچے پال لیتے ہیں اور اسے اپنا حقیقی بیٹے کا درجہ دے دیتے ہیں، اس رسم کو ختم کرنا تھا، اس کے لیے یہ ضروری تھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی یہ چیز کی گئی اور آپ کی شادی کرائی گئی ان سے. یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی دشمنوں کا کیا کہنا جو ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں کہ کہیں سے بھی ایک شوشہ مل جائے تو رائی کا پہاڑ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. سورہ احزاب میں اس کا پورے طریقے سے ذکر ہے، لیکن مستشرقین نے جو حقیقت میں اسلام کے دشمن تھے اور جن کی خواہش یہ ہوتی تھی، کوشش یہ ہوتی تھی کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے جہاں ہمیں کوئی کمزور پہلو مل جائے اور جہاں سے ہم اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر اعتراض کر سکتے ہیں، اعتراض کریں، طنز کے تیر چلائیں، شکوک و شبہات پیدا کریں، جو سادہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر کے اس طرح کے شبہات میں مبتلا ہو سکتے ہیں. میں نے یہ پوری بات آپ کے سامنے پیش کی، اس مسئلے کو بھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں جو مستشرقین نے بیان کیا اس سلسلے میں، تاکہ کبھی اچانک آپ کے سامنے آئے تو پریشانی نہ ہو، پہلے سے اچھی طرح کسی مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے. آج چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور اس طرح کی چیزیں مختلف ویب سائٹوں پر کبھی کبھی شیئر کر لی جاتی ہیں، یہ چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں، مستشرقین نے یہ شوشہ اٹھا دیا، پورے واقعے میں یہ بات کہہ دی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کو دیکھا، یعنی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو آپ کے بیٹے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی تھی، آپ کو پسند آ گئی، اسی لیے بیٹے اور بہو کے رشتے کو ختم کروایا تاکہ خود ان سے نکاح کر سکے. نعوذ باللہ، یعنی یہ جو ہے شوشہ. یہ پوری بات میں نے آپ کے سامنے دی، سورہ احزاب میں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ زید بن حارثہ کا نکاح زینب سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی، یہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور جب زید کی بیوی بن کر کے آئیں اور آپ نے دیکھ لیا تو آپ کا دل رج گیا، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، خود آپ نے نکاح کروایا تھا. اور قرآن میں یہ بات ہے کہ آپ یہ خواہش رکھتے تھے کہ کسی طرح سے یہ نکاح باقی رہے اور زید طلاق نہ دیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم نے یہ سب جو ہے کر کے آپ کا نکاح ان سے کرایا تاکہ جاہلیت کی یہ رسم ختم ہو کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لے لیا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا بیٹا ہو جاتا تھا، حقیقی بیٹے کی طرح سے سارے مسائل اس میں جو ہوتے تھے، اور اس کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا تھا. اس جو ہے رواج کو، اس ریت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ تبارک و تعالی نے خود کرائی ہے، آپ نے اپنی خواہش سے یہ شادی نہیں کی تھی، اس لیے اس سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں، اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ آپ نے خود جو ہے اپنی شہوت کے نتیجے میں آپ نے یہ شادی کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کئی طریقے سے آپ کے اوپر تان و تشنی کرتے ہیں مستشرقین، اس میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ بڑے شہوانی تھے، بڑے شہوت پرست تھے، اور اسی لیے اس طرح سے نکاح کرتے جاتے تھے. اپنی بہو سے بھی آپ نے اسی لحاظ سے زید سے طلاق دلوا کر کے خود نکاح کر لیا، نعوذ باللہ من ذلک، یہ ان کا شبہ. لیکن حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. قرآن میں جو بیان ہے, سورہ احزاب میں جو ذکر ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے یہ نکاح کیا ہی نہیں تھا, یہ نکاح تو اللہ تبارک و تعالی نے خود کرایا تھا. اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فخر سے یہ بات کہتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں سے بڑے فخر سے یہ بات کہتی تھی کہ تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا ہے, میرا نکاح تو آسمان پر ہوا ہے, تمہارا میرا مقابلہ کیا ہے, بڑے فخر سے یہ بات کہتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح اس طریقے سے کرایا گیا تھا. اسی نکاح کے تعلق سے جب ولیمے کا مسئلہ تھا تو اس میں سورہ احزاب میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام جن کو دعوت دی گئی تھی, جب وہ دعوت کے لیے آئے, کھانے کے لیے آئے, تبھی کھانا تیار نہیں تھا, آئے تو انتظار میں بیٹھ گئے, باہم گفتگو بات چیت چلتی رہی. بعد میں کھانا تیار ہوا, کھایا ان لوگوں نے, کھانے کے بعد بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان تھے اور کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. آپ جانا چاہ رہے تھے اپنی بیوی کے کمرے میں, لیکن صحابہ کرام جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان سے گزر کر کے جانا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, اور آپ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے. شرم اور حیا انسان کو جو ہوتی ہے, وہی شرم و حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مانے تھی. آپ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر فرمایا. اور یہ ایسا معاشرتی ادب ہے, سماجی ادب ہے, جو ہمیشہ ہر ایک کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم سب کے لیے بھی وہ بات ہے. پہلی بات یہ فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے اس ضمن میں کہ جب نبی تم میں سے کسی کو دعوت دیں, جب نبی کے گھر جانا ہو تو بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے, پہلے اجازت لے لیں اس کے بعد جائیں. اس کے بعد اتنی پہلے بھی نہ پہنچ جائیں کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہے اور کھانے کے انتظار میں اچھا خاصا وقت گزرے, تو پھر گھر والوں کو اس سے پریشانیاں ہو سکتی ہیں. بہت پہلے جائیں گے تو جن کے گھر گئے ہیں گھر والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے, تو بہت پہلے نہیں جانا چاہیے. تیسری بات اس میں یہ ذکر کی گئی کہ جب کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد پھر واپس چلے جانا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر کے گفتگو کرتے رہیں گے تو اس سے بھی گھر والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی ہوئی, پریشانی ہو سکتی, یہ ادب سکھایا گیا. اسی لیے ہم لوگوں کے یہاں یہ چیز بہت مشہور ہے کہ جب کوئی مہمان آتے ہیں, مہمان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, اور جب مہمان کے سامنے مہمان نوازی کے کچھ سامان رکھ دیے جاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں, تو مہمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ گویا اب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے کھائیے اور چلتے بنیے. جب کھانا کھا لیے تو کھانا کھانے کے بعد اب انتظار, اب بات چیت میں وقت لگائیں گے, گھر والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اس سے, اس لیے کھانا کھانے کے بعد رخصت ہو جانا چاہیے. اگر دعوت دی تھی کھانے کی تو کھانا کھانے کے بعد اب مزید بیٹھ کر کے لوگ جو دعوت کے لیے آئے تھے بیٹھ کر کے لوگ گفتگو کرتے رہیں گے تو گھر والوں کو پریشانی ہوگی. یہ حکم گھر کی بات ہے. یہ شادی حال, شادی جو ہے حال میں, شادی محل میں جو شادیاں ہوتی ہیں یا ولیمے وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں گھر کا چونکہ معاملہ نہیں ہوتا ہے اس لیے وہاں یہ حکم لاگو نہیں ہوتا ہے. تاہم اگر وہاں بھی مہمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور جگہ تھوڑی ہو تو باری باری لوگ جاتے جائیں گے, تبھی دوسروں کے لیے جگہ بنے گی, وہاں بھی اس کا خیال کر لینا چاہیے. تو یہ ایک ادب بھی وہاں پر سکھایا گیا. یہ ساری چیزیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق رکھتی ہے, جس کا ذکر سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا. اس کے بعد اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احزاب کا بھی ذکر, جو کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا غزوہ خندق, اس کا ذکر فرمایا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ صحابہ کے اس وقت کیا ان کی کیفیت ہو گئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کہ جب آنکھیں یہ تیڑھی ہو گئی تھی اور کلیجہ حلق کو آ گیا تھا، یہ سب محاورے کی زبان ہے، یعنی لوگ اتنا پریشان ہو گئے تھے، اتنا پریشان ہو گئے تھے اہل ایمان، مدینے کے رہنے والے اتنا پریشان ہو گئے تھے، ان کی پریشانی کا یہ نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالی نے، دشمن چاروں طرف سے آ گئے تھے، اور اس میں بہت زیادہ جو کردار ادا کیا تھا وہ بنو نذیر کے جو یہودی تھے، انہی کا سب سے اہم رول تھا اس میں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہ لوگ آباد تھے وہاں سے بھگا دیا تھا اور خیبر چلے گئے تھے یہ لوگ، اور ان کی جو دشمنی تھی اندر اندر، انہوں نے مکے والوں کو بھی غطفان کا جو نجد وغیرہ کا علاقہ تھا، اس وہاں سے قبیلے غطفان کے لوگوں کو اور بنو قریظہ کے لوگوں کو ہر ایک کو تیار کر کے، بنو قریظہ کے یہ یہودی لوگ تھے، مسلمانوں کے خلاف لا کر کے کھڑا کر دیا تھا. 10,000 کی فوج تھی، مدینے کے قریب آ کر کے پڑاؤ کر لیے تھے. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تھا اس نظام کے لحاظ سے آپ کو پہلے علم ہو گیا تھا اس کا، اس لیے آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہنگامی جو ہے میٹنگ بلائی اور جو ہے صحابہ سے مشورہ کیا ہمیں کرنا کیا چاہیے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. دعائیں بھی کی اللہ تبارک و تعالی سے، لیکن جو ظاہری تدبیر ہے وہ تدبیر بھی اختیار کرنی تھی. کل میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہی مٹھی بھر مسلمان جن کے گھروں میں کھانے کے لیے اناج بھی نہیں تھا، خالی پیٹ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر کے انہوں نے خندق کھودی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. اس دوران دو تین معجزے پیش آئے، صحیح بخاری میں ذکر ہے اس میں سے بعض کا میں آپ کے سامنے وہ پہلے پیش کروں. یہ چیزیں ہیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. سورہ احزاب پڑھتے ہیں تو خندق کے اور احزاب کے اس کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. خندق کھود رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ احساس ہوا کہ آپ بہت بھوکے ہیں، چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ بڑی شدت کے ساتھ بھوک کو برداشت کیے ہوئے ہیں. ان کے پاس بکری کا ایک بچہ تھا اور گھر میں ایک سا جو کچھ اس طرح سے تھا، ایک سا تقریباً 2.5 kg جو ہوتا ہے. بیوی سے کہا کہ تم یہ جو پیس لو، گھروں میں ہی جو ہے پیسنے کے لیے اس زمانے میں چکی ہوتی تھی چھوٹی سی، جو ہے اسی میں رکھ کر کے اپنے ہاتھ سے ہی پیس لیا کرتی تھی، اور کہا تب تک میں اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، یہ گوشت تیار ہوتا ہے تم اسے پیس لو، ہم کھانا تیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بلا کر کے کھلا دیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ خندق کھودنے میں جو صحابہ مشغول تھے، جو صحابہ وہاں لگے ہوئے تھے، سب کے لیے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور یہ 2.5 kg آٹا جو ہے جو کا، یہ کافی تو نہیں ہوتا. اس لیے جا کر کے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے سے کہا کہ آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آئیے، گھر میں ہم نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، کھانا کھا لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کو جو ہے کے سامنے اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے، سب کی سب چلو چلو وہاں پر چل کر کے کھانا کھائیں گے، اور ان سے کہہ دیا کہ میرا انتظار کروانے کا جو ہے. گئے وہی کھانا آپ نے دعا کی برکت کی، یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جو ہے کہ انتظار کرنا، آپ گئے جا کر کے دعا کیا، آپ نے کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر کے وہ کھانا کھا لیا. یہ اللہ تعالی کی مدد ہے، تدبیر جب اختیار کرتا ہے بندہ، اپنی طرف سے کوششیں کرتا ہے تو مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کھانے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. پریشانی بہت تھی. ایک مرتبہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کچھ چیزیں لے کر کے آ رہی تھیں کھانے کی تاکہ اپنے بھائی کو جو ہے دے دیں, ان کے جو ہے کچھ رشتے دار تھے ان کو دے دیں, وہ کھلا دیں جو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, پوچھا کیا ہے, بتا دیا صاف صاف کہ کچھ چیزیں ہیں کھانے کی جو ہم کھانے کے لیے لے جا رہے ہیں. آج کے زمانے میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے لوگ اپنے بچوں کے ٹیفن لا کر کے اسکولوں میں پہنچا دیتے ہیں, یا یہ کہ کھانا جو ہے ٹیفن جو ہے کسی کام کرنے والے کو اس وقت پہنچا دیا جاتا ہے, وہ لے کر کے آئے. تھوڑا سا کھانا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, آپ نے کہا لے کر کے آؤ, بچھا دیا اور اس میں اس کو رکھ دیا. دعا کیا آپ نے اور سب کو بلایا, کہا آؤ سب کے سب کھانے میں شریک ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت دی کہ یہی کھانا سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کے کھا لیا. یہ سب احزاب کے موقع پر, خندق کے موقع پر چیز پیش آئی. اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس طریقے سے ساتھ میں رہی. آپ کی تدبیر بھی, آپ سوچتے رہے کہ کرنا کیا ہے. جب خندق کھود دی گئی, عربوں کو اس کا پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا. مکے سے جو لشکر آیا تھا, ابو سفیان اس کا سپہ سالار تھا, فوجی کمانڈر وہی تھا. جب یہ شکل دیکھی تو وہ لوگ خود بھی پریشان ہو گئے, اب ہم لوگ کیا کریں. کوشش کی ایک آدھ جگہ سے کسی طرح سے خندق کو پار کیا جائے, لیکن ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متعین کر رکھا تھا کہ جیسے ہی وہاں سے کوئی آئے آپ تیر چلا کر کے اس پر تیر چلائیے, تیر کی ایسی بارش کیجئے کہ پھر سے واپس چلے جائیں. مدینے پر دھاوا بولنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی. اچھی ایک تدبیر تھی جو اختیار کی گئی. کچھ لوگوں نے کہیں ایک جگہ تھوڑا سا پاٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کر کے ایک کو قتل کیا, اور بقیہ لوگوں نے دیکھ کر کے معاملہ بڑا نازک ہے جو ہے پیچھے بھاگ گئے. اس طرح سے حفاظت وہ اس کی کرتے رہے کہ مدینے میں یہ لوگ داخل نہ ہونے پائیں. یہ ایک طرف معاملہ تھا. منافقین بھی ساتھ میں تھے. جب بھی کبھی موقع آیا, جنگ کا موقع, ہمیشہ منافقین نے دھوکہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں پر بھی انہوں نے ایک عذر تراشا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نقل کیا ہے سورہ احزاب میں, ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سورہ احزاب میں کہ ایک بہانہ تراشا کیا, ہمارے گھروں میں تو کوئی ہے نہیں, عورتیں اور بچے ہیں, اور ادھر بنو قریظہ کے یہودی ہیں, اگر پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, ہماری بیویوں کا کیا ہوگا, ہماری عورتوں کا کیا ہوگا, ہمارے گھر چونکہ خالی پڑے اس لیے ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے, ہم مدینے میں جا رہے ہیں, اندر جا رہے ہیں. وہ وہاں سے چل دیے. اسی خندق میں ایسا بھی ہوا, جب صحابہ کرام برابر پہرہ دیتے رہتے تھے کہ کوئی بھی خندق پار کر کے نہ آئے, تو ایسا بھی ہوا. اس زمانے میں مغرب تک ہی جنگ چلتی تھی, جیسے ہی اندھیرا ہو جاتا وہ ختم ہو جاتی, کیونکہ آج کی طرح کے اجالے نہیں, اور یہ آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی, اندھیرے میں لڑائی نہیں ہو سکتی تھی. تو بعض دنوں میں ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو مورچے پہ ڈٹے ہوئے تھے, تو یہ معاملہ بھی ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کی عصر کی نماز چھوڑ گئی. ایک دن کا معاملہ یہ کہ عصر کی نماز چھوڑ گئی, مغرب کا وقت ہو گیا, آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. جب سورج ڈوب گیا تو اس کے بعد جنگ بہرحال رکنی ہے, ان کی طرف سے اب خطرہ نہیں رہے گا. آپ نے اس موقع پر عام طریقے سے آپ دشمنوں کو بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے, لیکن اس موقع پر کہ آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی, آپ نے بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ ملا اللہ بیوتہم نارا, کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. شغلون عن الصلاۃ عن الصلاۃ الوسطى, کہ انہوں نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا, مشغول کر دیا انہوں نے. اور وہ بھی کون سی نماز؟ عصر کی نماز, جو صلاۃ وسطیٰ کہلاتی ہے, جس کی خاص طریقے سے ادا کرنے کی تاکید قرآن میں آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی کہ آپ کی عصر کی نماز اس دن آپ ٹائم سے نہیں پڑھ پائے تھے. سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی, پھر مغرب کی نماز پڑھی. ایک دن ایسا بھی ہوا کہ چار وقت کی نماز، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. مغرب تک کی نمازیں تو جو ہے اپنی جگہ پر، لیکن عشاء کی نماز جو ہے وہ تو رات ہی میں ہے. ایک مرتبہ آپ نے سورج ڈوبنے کے بعد پہلے ظہر کی پڑھی، پھر عصر کی پڑھی، پھر مغرب کی پڑھی، پھر عشاء کی پڑھی، اس لیے کہ اس دن ان کے ساتھ جنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے یہ نمازیں آپ نہیں پڑھ پائے تھے. اس طرح سے یہ مقابلہ چلتا رہا کہ وہ کسی بھی طرح سے اندر نہ آنے پائے اور اس خندق کو پار نہ کرنے پائے. مٹھی بھر صحابہ تھے، ان کی بڑی جماعت تھی مشرکین کی، لیکن وہ لوگ مقابلے میں ڈٹے رہے. ایک طرف یہ معاملہ تھا اور تدبیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے. تدبیر میں یہ بات بھی آئی کہ ایک شخص نعیم بن مسعود، یہ ابھی نئے نئے مسلمان تھے، دشمنوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ اسلام قبول کر چکے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں، اور ابھی یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں ان کے حوصلے پست کر سکتا ہوں. آپ نے کہا اگر ایسا کر سکتے ہو کہ یہ جو سب مل کر کے آ کر کے ہمارے اوپر دھاوا بول رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، اگر ان کو الگ الگ کر سکتے ہو تو کر جاؤ. تدبیر آپ نے اختیار کی، گئے یہ پہلے بنو قریظہ کے پاس، پھر قریش کے پاس، غطفان کے پاس. بنو قریظہ کے پاس جا کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ان کا ساتھ دے دیا ہے مکے والوں کا، مشرکین کا، ذرا سوچو اگر وہ لوگ پیٹ پھیر کر کے وہاں سے بھاگ گئے تو وہ تو بھاگ لیں گے مکہ، ان کا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو یہاں پر رہتے ہو، پھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے مدد کرنے سے پہلے، ان کا ساتھ دینے سے پہلے مکے والوں سے آپ یہ طے کر لو کہ یہ بھاگیں گے نہیں، پیٹ نہیں دکھائیں گے، مقابلہ کریں گے. اور اس کے لیے آپ ان کے کچھ لوگوں کو اپنے پاس گروی رکھ لو کہ یہ ہمارے لیے جو ہے ایک طرح سے سیکورٹی ہے کہ آپ بھاگیں گے نہیں. اس زمانے میں اسے یرغمال بنانا کہا جاتا ہے. آپ اس طرح سے ان کے کچھ آدمی اپنے پاس رکھ لو. یہ باتیں تو ان کے سامنے رکھی، بہت خوش ہوئے کہ ہاں آپ کا مشورہ بڑا اچھا ہے، ہمیں مکے والوں پر ایسے ہی بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے، ان سے ہمیں سیکورٹی کے طور پر کچھ جو ہے لوگوں کو اپنے پاس رکھ لینا چاہیے. مکے والوں کے پاس گئے، ان سے جا کر کے اس انداز سے بات کی کہ اب تک یہ بنو قریظہ کے لوگ تو آپ کا ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ محمد کے ساتھ مل گئے ہیں، اسی لیے یہ چاہتے یہ ہیں کہ ابھی جو پہلے انہوں نے غداری کی تھی، معاہدے کے خلاف کیا تھا، جو معاہدہ تھا پہلے اس کے خلاف کیا تھا، اب اس کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے آپ کے کچھ آدمیوں کو لے کر کے ان کے حوالے کرنا چاہتے. آپ سے وہ طلب کریں گے کہ آپ اپنے آدمیوں کو دے دیجیے. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مدینے والوں کو، ان آدمیوں کو حوالے کر دیں گے، اور اس طریقے سے جو بد عہدی کی وجہ سے دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں پھر سے تعلقات معمول پر آ جائیں گے، اس کے لیے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ باتیں دونوں طرف سے انہوں نے کہہ دی. اس کے بعد معاملہ یہی ہوا، بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم قریش والوں سے کہا ہم آپ کے اوپر یقین نہیں رکھ سکتے، آپ کچھ اپنے آدمیوں کو ہمارے حوالے کیجئے. ان کے ذہن میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے آدمیوں کو لے کر کے یہ مدینے والوں کے حوالے کر دیں گے. دونوں کی آپس میں ٹھن گئی. اس طرح سے یہ جماعتیں الگ الگ ہوئیں جو مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی تھیں. اس طرح سے یہ جماعتیں الگ ہوئیں. جماعتوں کے الگ ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے مدد بھیجی، فرشتے نازل فرمائے. جب مکے کی فوج نے، غطفان والوں نے جب فرشتوں کی فوج دیکھی، جب ان کے سامنے فرشتے انسان کی شکل میں آئے تو ان کے دلوں میں ایک روب بیٹھ گیا، ڈر گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تیز کی آندھی بھیجی، اتنی تیز کی آندھی چلی کہ سب ان کے برتن وغیرہ اڑ گئے اسی میں، اور ان کے جانور جو تھے ان کی رسیاں جو ہے وہ رسیاں توڑا کر کے جانور بھی جو ہے سب بھاگ گئے، اور ان کے جو خیمے تھے خیمے کی سب اڑ گئے۔ جب یہ شکل دیکھی انہوں نے تو وہاں سے وہ پیچھے قدم اٹھا بڑھاتے ہوئے مکے کے راستے پر لگ گئے، اور اس طریقے سے جو حملہ کرنے آئے تھے وہاں سے واپس ہو گئے۔ یہ اللہ تعالی کی مدد تھی جو نازل ہوئی، اسی لیے یہ بات بار بار کہی جاتی رہی کہ ان کو مسلمانوں نے شکست نہیں دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اختیار کی اور خندق کھود کر کے مختلف جو ہے بہادری کے کارنامے صحابہ نے بھی انجام دیے اس سلسلے میں، لیکن جو بھاگے یہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے، جس آندھی کی وجہ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ فرشتوں کی فوج نازل ہو رہی ہے تو اس کے بعد سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبر، مجھے صبا، صبا یہ ہوا کہتے ہیں، ہوا جو ہے یہ خاص ہوا جو ہے، مجھے اس ہوا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی، اور قوم عاد کو دبور یہ جو ہے اس کے مخالف جو ہوا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس ہوا سے انہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدد، کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ہوا بھیجی طوفان یعنی جو ہے آندھی، تیز قسم کی آندھی، اس سے جو ہے دشمن کے پاؤں کھڑ گئے۔ مدینے والوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے کی۔ اب جب یہ لوگ واپس ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، خندق کے پاس سے گھروں کی طرف چلے گئے، صحابہ جو ہے سب کے سب چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ غسل فرما رہے تھے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آپ غسل کیے، جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کہا آپ نے ہتھیار اتار دیا، آپ نے ہتھیار اتار دیا، ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارا ہے، فرشتوں کی جماعت ابھی ہتھیار بند ہے، اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ بھی فوراً ہتھیار جو ہے پہنیے، ہتھیار باندھیے، اور بنو قریظہ کی طرف جائیے، جنہوں نے عین وقت پر دشمن کا ساتھ دے کر کے آپ کے ساتھ غداری کی تھی، ایسے غداروں کو اگر آپ سبق نہیں سکھائیں گے تو ہمیشہ یہ آپ کے لیے مصیبت بنے رہے گی۔ کہا ہم فرشتوں نے ابھی نہیں اتارا ہے ہتھیار، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی یہ بات کہی آپ نے صحابہ سے کہا کہ سب کی سب فوراً تیار ہو جاؤ، اور یہاں تک سختی سے آپ نے بات کہی، یہ ظہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت یعنی ظہر کی نماز وغیرہ ہو چکی تھی، اور آپ نے یہ کہا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ اتنی تیزی دکھاؤ بنی قریظہ کی طرف جانے میں کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر کے پڑھے۔ صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ صحابہ جلدی جلدی تیار ہو کر کے بنو قریظہ کی طرف نکلے، تاکہ یہ جو یہودی، بنو قریظہ ان کا ایک قبیلہ تھا جنہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، اور پیچھے سے مسلمانوں کے گھر ان کی وجہ سے محفوظ نہیں رہ گئے تھے، پریشان تھے لوگ، اس کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ ان کو یہ سبق سکھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ گئے، تھکے ہوئے تھے لیکن پھر گئے۔ راستے میں یہ مسئلہ ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، راستے ہی میں بعض صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لیا، بعض نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ عصر کی نماز ہمیں بنو قریظہ ہی میں پہنچ کر کے پڑھنی ہے، تو انہوں نے کہا ہم وہیں جا کر کے پڑھیں گے چاہے عصر کی نماز کا وقت نکل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم میں سے ہر ایک نے صحیح کیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مقصد یہی تھا کہ جلد از جلد بنو قریظہ پہنچ جائے. پہنچنے کے بعد جیسے ہی بنو قریظہ کے لوگوں کو معلوم ہوا یہودی, یہ قلعہ تھا ان کے پاس, ویسے ہی وہ قلعے کے اندر سب کی سب جو ہے بند ہو گئے, اور مسلمان فوج نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. کافی دنوں تک یہ محاصرہ بھی رہا, لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ بعد میں وہ اس پر جو ہے راضی ہوئے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے حلیف تھے جاہلیت میں, ان کو بڑی امید تھی کہ یہ ہمارے بارے میں اچھا ہی کوئی فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم سعد ابن معاذ کے فیصلے پر قلعہ جو ہے یہ قلعہ جو بند ہو گئے تھے ہم دروازہ قلعے کا کھول دیں گے, اور جیسا وہ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہم مان لیں گے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی لڑائی میں ان کو جو زخم آیا تھا اس سے ان کی خون کی ایک رگ جو ہے کٹ گئی تھی, اور حدیث میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ اگر دشمنوں کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی ہے تب یہی زخم میرے لیے میری شہادت کی موت کا سبب بن جائے, اور اگر ابھی باقی ہے تو اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ, میں ابھی مزید جنگ کے میدان میں بہادری کے کارنامے انجام دینا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا بھی سنی, اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر بنو قریظہ کے لوگ تیار ہو گئے تھے کہ ہم جو ہے انہی کے حکم کے مطابق قلعے کا دروازہ کھول دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو لے کر کے آئے جائے, زخمی ہونے کی وجہ سے مدینے میں تھے یہ, ان کو لے کر کے جائے. جب پہنچے لوگ, اس روایت میں اور تفصیلات ہیں, میں چونکہ وقت ایکدم قریب ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس لیے میں ذرا بس دو منٹ میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں مختصر انداز میں. جب یہ پہنچے انہیں تو امید تھی کہ شاید یہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھا فیصلہ کریں گے, اسی لیے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو ہم مان لیں گے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں, انہوں نے کہا میرا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے بھی جوان ہیں اس میں جو جنگ کر سکتے ہیں, جو بار بار جو ہے وشواس گھاٹ کر کے ہمیں تکلیفیں پہنچاتے رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے, اور جو ان کے بیوی بچے ہیں انہیں غلام لونڈی بنا لیا جائے, ان کا جو مال ہے یہ مال سب کی سب ہمارے جو ہے قبضے میں آ جائے. اس طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا, ان کو یہ امید نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالی کا فیصلہ تھا. ایسی غدار قوم کا جو پیٹھے پیچ پیٹ پیچھے سے چھڑی گھونپنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی, یہ جو آستین کے سانپ تھے ان کا سر کچلنا بہت ضروری تھا تاکہ اسلام کی اور اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت ہو سکے. تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے, اور وہی فیصلہ ان کے بارے میں نافذ کیا گیا. اس طرح سے یہ پوری جو ہے غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ جس کا تذکرہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے, یہ پوری چیز جو ہے پیش ہوئی, اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. سورہ احزاب میں پھر اس کے بعد مدینے کے ماحول میں کیا جو ہے تبدیلی آئی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی متاثر ہو گیا, وہ باتیں پھر آگے ہیں, وہ بات بھی آج ذکر کرنی تھی لیکن وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں وہ بات بہت ضروری ہے وہ بھی, تو وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. پھر آگے کی صورتوں کے بارے میں خلاصے کے طور پر باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.